اللہ تعالیٰ جس کی عزت عطا فرمائے، تو جس کی عزت اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کو اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اتنی زیادہ تبدیلی کرنے پڑتی ہے، زیادہ اہتمام کرنا ہوتا ہے. یعنی جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کو حفاظت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کو حفاظت بھی زیادہ کرنی پڑے گی، جس کے پاس عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو عزت کی حفاظت اتنی زیادہ کرنی پڑے گی. تو میرے دوستو، جس طرح سے حرمین شریفین کی زیارت اور حاضری کتنی بڑی نعمت ہے، تو جس طرح سے اس حاضری کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت و مہربانیاں جتنی زیادہ ہے، تو اس کا ضد بھی دیکھ لیتے. اس لیے میرے شیخ مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اخبر صاحب کاتم العالیہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، جب حرمین جا رہے ہیں اور اپنے گھر، اپنا مال، اپنا خرچ کر کے، محنت کر کے، اور کتنی مشقت ہوتی ہے وہاں پر، تو جس طرح سے وہاں جا کر مال کمانا ضروری ہے، اسی طرح سے مال کا بچانا بھی ضروری ہے. یعنی وہاں پر جو مال آخرت کا مال کما رہا ہے انوارت حرمین سے، اپنے قلب کے کو نور سے بھر رہا ہے، تو اسی طرح سے اس کا مال بچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہاں بے پردہ عورتیں ہر طرف ہیں. دادا ایک صاحب نے حرم شریف میں کہا، کہنے لگے کہ اتنی عورتیں زیادہ ہیں ہر طرف مکے شریف میں، یہ سوال کیا، کیونکہ بدنظری کا مضمون، بات مغرب کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، معمول یہی تھا کہ مغرب سے عشاء حرم شریف میں، دونوں حرمین میں، پھر دو صحابہ جمع ہو جاتے، پھر وہیں حضرت پاک کی باتیں، اپنے بزرگوں کی باتوں کا مذاکرہ ہوتا تھا. تو جس میں نظر کی حفاظت پر، کیونکہ میرے شیخ فرماتے جیسے مال کماؤ مال کو بچاؤ بھی صحیح، تو ایک صاحب نے کہا کہ اتنی ہر طرف بے پردہ عورتیں ہیں تو نظر کیسے بچے گی، جگہ جگہ سر جھکاؤ تو مصیبت، سر اٹھاؤ تو مصیبت، ایسا عالم ہے. میں نے کہا کہ دیکھو، جب حاجی حج کو آتا ہے تو 40 لاکھ 50 لاکھ حاجی ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی حرم شریف کھچا کھچ بھرا ہوا، بالکل ایسا جیسے رمضان شریف کا منظر، جگہ نہیں ملتی، ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے، ہر ہوٹل کے باہر لکھا ہوا ہے لا یوجدو غرفن شاغرہ، رومز ناٹ اویلیبل، ہر ہوٹل کے باہر یہ لکھا ہوا ہے. اور ان دنوں میں، عام دنوں میں جو کرائے 30-30 40-50 ریال میں کمرہ مل جاتا تھا، اب وہ 300 ریال میں بھی نہیں مل رہا کمرہ، ایسا عالم، اتنا رش ہے، کھچا کھچ بھرا ہوا، ایسا جیسے آدمی کا سمندر چلے جا رہا ہے، اتنا رش ہے. میں نے کہا لیکن اس رش کے باوجود کسی حاجی نے یہ نہیں کہا کہ صاحب اتنا رش ہے ہر طرف اور اتنی ہے تو ہم اپنا مال کیسے بچائیں جو ریال لے کر آئے. تو آج کیا دیکھو حاجی، اب احرام پہنتے تو احرام میں کوئی جیب نہیں ہوتی، احرام کی جو چادر ہے تو ایک چادر اوپر ایک نیچے، لیکن کوئی جیب نہیں ہوتی اس میں، تو اس وقت حاجی کتنی حفاظت کرتا ہے، بیلٹ میں یہ پیسہ رکھتا ہے، پاسپورٹ بچاتا ہے، کتنا چوکنا رہتا ہے. اس وقت کسی حاجی نے یہ نہیں کہا کہ ارے اتنے لاکھوں حاجی ہیں، اس حاجی کے اندر، اس رش کے اندر اپنا مال کیسے بچائے. اس وقت تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے پیسے بچا دیا ہے اور کسی کو، اچھا ایک بات اور، پھر کبھی بتاتا نہیں کسی کو کہ میرے پاس ریال کتنے ہیں. کوئی آدمی کبھی اپنے سگے بھائی کو بھی اگر ساتھ ہوگا نا، اس کو بھی نہیں بتائے گا، اپنے دوست، خاص دوست ہوگا، اس کو بھی نہیں بتائے گا کہ میرے پاس ریال کتنے ہیں، یہاں تک کہ بیوی کو بھی نہیں بتائے گا کہ میرے پاس ریال کتنے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو، ہمیں ریال کی فکر ہے، ہمیں ریال کی اتنی فکر ہے کہ کسی کوئی حاجی یہ شکایت نہیں کرتا کہ اتنے مجمع میں ہم اپنا پیسہ بچائے کیسے، کیوں جانا، لیکن سوتا بھی ہے تو اگر کسی کا ہاتھ بھی لگ جائے تو ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھ جاتا، کیونکہ ایسے موقع احرام پہنا ہوا ہے، بیلٹ میں خوب چھپا کے اچھی طرح ادھر ادھر پیسہ کوئی لٹکا رہا ہے، مختلف طریقے ہیں، ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. اور کوئی حاجی یہ شکایت نہیں کرتا، کوئی حاجی یہ شکایت نہیں کرتا کہ اتنے لاکھوں اس میں اپنا مال بچاؤں کیسے،
بس مال کو بچانے کی فکر میں ہوتا ہے. اور اگر کبھی کسی ضرورت سے پیسہ نکالنا بھی پڑے تو حاجی کوئی کہتا ہے بھائی پیسہ دو, ذرا مشترکہ مال ہے بھائی, کھانا مل کر منگوانا ہے, پیسہ نکالیے. اس نے کہا اچھا ذرا ایکسکیوز می. اور کونے میں جائے گا, وہاں چھپ کر پیسے نکالے گا, اور پھر ایک ایک ریال کے نوٹ نکال کر لائے گا. کسی کو یہ نہیں بتائے گا کہ میرے پاس 100 ریال والے یا 500 ریال والے بھی نوٹ ہے. اس وقت ایک ایک ریال والے نوٹ نکالے گا, کہے گا یار بس یہ تھوڑے سے دکھائے گا تاکہ اس کو پتا نہ چلے میرے پاس مال کتنا ہے. تو دیکھیے بات کیا ہے کہ ہم کو یہ تو فکر ہے کہ ہم نے اپنا مال اور اپنا ریال بچانا ہے اور کسی کو بتانا نہیں ہے, اور یہ شکایت نہیں کرتے کہ اتنے لوگوں میں ہم اپنا مال کیسے بچائیں. یہ شکایت نہیں کرتا, بلکہ حفاظتی تدبیریں, سیفٹی انسٹرکشن پر پورا عمل کر کے اپنی پتلون کا بیلٹ باندھ کر بیٹھتا ہے. جب جہاز میں بیٹھتے نا اعلان ہوتا ہے نا کہ اب بہرائے مہربانی اپنے پتلون کا بیلٹ باندھ کر بیٹھیے, یعنی کسی نرس کو کسی فضائی ماضی کو نہ چھڑے ورنہ خیر نہیں ہوگی, جوتے پڑیں گے. تو کتنی حفاظتی تدابیر اختیار کرتا ہے میرے دوستو مال کو بچانے کی خاطر سے. اور یہ شکوا اور یہ شکایت ایک حاجی سے میں نے نہیں سنا کہ وہ حاجی یہ کہے کہ صاحب اتنے رش میں ہم اپنے پیسے بچائے کیسے اور کس طرح چھپائیں. ہر آدمی اپنی تدبیر اور فکر اور کوشش میں لگا ہوتا ہے, طواف بھی کرتا ہے تو اپنے پیسے پر ہاتھ لگا کر اور دیکھتا رہتا ہے کون کیا ہے, اپنے دوستوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتا, اپنے روم میٹ کمرے میں ساتھ رہنے والوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتا. میں نے کہا جب اپنے مال ریال کی اتنی فکر ہے, جب اپنے مال اور ریال کی اتنی فکر ہے تو پھر یہ کہنا صاحب اتنی ساری عورتوں میں ہم اپنی نظر کی حفاظت کیسے کریں. لہذا مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کے خلیفہ تھے, ان کا شعر ہے کہ نقش بتاں عشق بتاں میں اسعد, عشق بتاں میں اسعد کرتے ہو فکر راحت, اسعد سعد سے اسعد ہے, عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت, یعنی عورتوں سے لڑکوں سے دل لگاتے ہو اور سمجھتے ہیں کہ بڑا مزہ آئے گا, ہمیں بڑا آرام ملے گا, بہت لذت ملے گی. عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت کہ بہت مزہ آئے گا یار, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب کا ہے, یعنی دوزخ میں اس بات کو تلاش کرتے ہو کہ کرو تو اپنی بے چینی اور گناہ کر کے اپنی حرام لذتوں حلال لذتوں کو بھی برباد کرنے کا سامان کرتے ہو, اور پھر چاہتے ہو کہ ہمیں مزہ آئے گا, سکون ملے گا, چین ملے گا, یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی کی راہ سے چین اور سکون تلاش کرتا ہے, تو ایسا تو ناممکن ہے. تو ماں اسد اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں, عشق بتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب کا, اندھیرے کے اندر سورج کو تلاش کرتے ہیں, بدبو کے اندر خوشبو کو تلاش کرتے ہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو مولانا اسد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے مولانا شاہ عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں, ان کے خلیفہ وہ بھی آئے ہوئے تھے حرم شریف. تو مکہ شریف میں الحمدللہ معمول تھا عشاء کے بعد مجلس ہوتی تھی, حرم شریف میں الگ, پھر عشاء کے بعد ہوٹل میں مجلس ہوتی تھی, دونوں حرمین میں الحمدللہ یہ معمول تھا. تو ایک وہ بھی مجلس میں آئے, تو پھر یہ جو مضمون پیش کیا کہ یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ بھی ہے کہ نظر کی حفاظت کریں گے اور اپنے مال کو بچا کر ہندوستان واپس لے کر جائیں. لہذا حاجی ریال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس فکر میں بھی ہوتا ہے کہ میں ریال تو خرچ کروں لیکن کچھ ریال بچا کر واپس بھی لے کر جاؤں, وہ اس فکر میں بھی ہوتا ہے ریال کو بچانے کی. یہ بھی حاجی کی ایک نفسیات ہے, مسافر کی ایک نفسیات ہے کہ وہ مال اور ریال کو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بچانے کی فکر میں بھی ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, جب ریال اور مال کو بچانے کی فکر میں ہے تو وہ جو محنتیں, وہ زیارت حرمین, وہ ذکر, وہ تلاوت, وہ اللہ والوں کی صحبت, اپنے شیخ کی مجلس کے اندر بیٹھنے کا معمول ہو, اور پھر اس سے جو مال پیدا ہو اس کو بچانے کی فکر کیوں نہ کرے. تو پھر وہ اس مجلس میں جو بیٹھے, پھر ابھی 4 روز قبل مدینہ شریف میں ان سے ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں، مغرب میں پہنچا اور عشاء میں ان سے ملاقات ہوئی، تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر انہوں نے بتایا. وہ فرمانے لگے کہ جب سے تم نے وہاں پر حفاظت نظر کا مضمون بیان کیا ہے تو جان بوجھ کر نظر تو دور کی بات، اچانک نظر بھی، ایک اچانک نظر بھی خراب نہیں ہوئی.
ماشاءاللہ
جان بوجھ کر نظر تو دور کی بات، ایک اچانک نظر بھی خراب نہیں ہوئی. کہا دیکھو، اور شکریہ ادا کرنے لگے، رونے لگے، روتے ہوئے مسجد نبوی میں یہ بات کہی کہ جان بوجھ کر نظر ڈالنا تو دور کی بات، اچانک نظر بھی خراب نہیں ہوئی. بس میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسی ایک مضمون اور وہ ایک اللہ والے کے کی بات کو ہمارے لیے قبول فرما لے، بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور کام بن جائے. تو لہذا اب یہ کہنا کہ حسین عورت ہر طرف پھر رہے ہیں، حسین عورت ہر طرف پھر رہی ہے اور ڈاکو، موبائل کے ڈاکو پھر رہے ہیں، لیکن موبائل رکھنا کیوں نہیں چھوڑتے بھائی؟ جب معلوم ہے یہاں شاید اس مجلس میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جس کا ایک مرتبہ موبائل نہ گیا. یہ نعمت تو سبھی کو حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. شاید ہی کوئی آدمی ہو کہ جس کا ایک مرتبہ موبائل نہ گیا ہو، شاید لگا دیا. لیکن بات کیا ہے کہ اس کے باوجود موبائل رکھنا چھوڑا، اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ صاحب ارے چھوڑو صاحب، اتنی موبائل کا بچانا اتنا مشکل کام ہے، یہاں تک کہ شلوار کی جیب بھی محفوظ نہیں ہے، تو چھوڑو یار موبائل نہیں رکھتے. لیکن اس بات پر کوئی تیار نہیں، کہتا ہے نہیں بھائی وہ تو ہماری ضرورت ہے. تو میرے پیارے دوستو، جس طرح سے اس کے موبائل رکھتا ہے لیکن اس کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کرتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، پرانا سا موبائل لے ایسا ہو کہ تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور پھر مجمع میں، گھرے مجمع میں موبائل نہیں نکالتا کہ وہاں پہ میں موبائل پہ بات کروں، کونے خدرے میں جا کر اور چھپ کر وہ کرنے کی فکر کرتا ہے، کھلم کھلا موبائل پر بات نہیں کرتا. بہرحال احتیاطی تدابیر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو میرے پیارے دوستو، جب موبائل، اپنی گاڑی، اپنے مال، اس کی ہم حفاظت کی اتنی فکر کریں، تو ساتھ ساتھ عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم اپنی محنت ہے، ذکر تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے کرم سے ہم سب کو. اور دعا بھی مانگی، سبھی کے لیے دعا مانگی، اپنی مسجد یہ مجلس کے ساتھی سب کے لیے بھی الحمدللہ ہر دعا میں اہتمام ہوتا تھا. صلاۃ و سلام کا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، دعا کا اہتمام اس چیز کا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مقبول حاضری بھی نصیب فرمائے ہم سب کو، تو نعمت عطا فرمائے. تو یہ شکایت نہ کرے کہ صاحب ہر طرف عورتیں اتنی ہیں، کیسے ہم نظر بچائیں، گناہ اتنے وہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ حکیم امیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کے خلیفہ تھے، ٹیکسلا میں ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے؟ بھاڑ جس میں وہ یعنی تندور سمجھ لیجیے، بھاڑ تندور کو سمجھے کہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے، یعنی جس میں چنا وغیرہ پکاتے ہیں نا اس کو بھاڑ بولتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، خود تو پھوڑ سکتا ہے. کہ ہم یہ ہمارے معاشرے کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں، لیکن اپنی حفاظت کرنا اور اپنے گھر والے، اپنے دوستوں کو دین کی، دین کی فکر کرنا اور دین کو پھیلانے اور دین کو، اپنے دین کو بچانے اور دین سکھانے کی فکر جو ہمارے اختیار میں ہے، وہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اختیار میں اور جبر میں کیا فرق ہے، اختیار میں اور جبر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ حضرت کے علوم کی کیا بات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، اور فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھاؤ، تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا. تو فرمایا یہی اختیار اور جبر ہے کہ ایک ٹانگ کا اٹھا لینا، ایک پیر کا تمہارے لیے اٹھا لینا، یہی اختیار ہے، اور دوسری ٹانگ اٹھا نہ سکنا باوجود اپنی ٹانگ ہونے کے اٹھا نہ سکنا، یہی جبر ہے. بس یہ ہے کہ انسان کی قدرت وہ جو ایک پیر اوپر اٹھا سکتا ہے وہ اس کے اختیار کی چیز ہے، دوسرا پیر اٹھانا اس کے اختیار میں نہیں ہے. لہذا اس کی فکر نہ کرے کہ ہمیں ایسا کیوں نہ کر لیا کہ ہم دونوں پیر اٹھا لیں، اس کی فکر میں نہ لگے. لہذا جتنی فکر جتنا کر سکتا ہے وہ کام کرے. لہذا انسان اپنے پیروں کو اب نہیں کیسے کہ صاحب اگر ہم دو پیر نہیں اٹھا سکتے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے. لہذا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ انسان ایک پیر اٹھاتا ہے، دوسرا رکھتا ہے، ایک اٹھاتا ہے رکھتا ہے، اٹھاتا ہے رکھتا ہے، اس طرح چلتے چلتے منزل طے کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو کیا پتا یہ چلا کہ انسان اگر اپنے اختیار کے کام کرتا رہے، اس کو سلیقے سے، تدبیر سے، اپنے بزرگوں سے شیخ بنائے، اس پر کی شیخ کے مشوروں پر عمل کرے، تو کیسے نہ منزل طے ہوگی؟ وہ جو اختیار پر عمل کرتا ہے، اگر ایک آدمی اب کہتا ہے اب میں جب تک دونوں ٹانگیں نہیں اٹھاؤں گا چلوں گا کیسے، تو بتائیے چل سکے گا یہ؟ اور مشاہدہ ہے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ایک پیر اٹھا کے آگے رکھا، پیچھا پیر اٹھا کے پھر وہ آگے رکھا، اس طرح ایک 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 قدم آگے آگے بڑھاتے رہے اور الحمدللہ منزل طے ہو کے لیکن ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. تو کیوں، کیسے؟ کہ اپنے جو اختیار، جو ہمارے پاس چیز موجود ہے، جو عمل ہم کر سکتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا، شریعت اور سنت کے مسئلے پر عمل کرنا، اور گناہ سے بچنے میں جتنی ہم جانے استعمال کر سکتے ہیں اتنے استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی دوستی اور ولایت کے دروازے بند نہیں ہیں، کھلے ہوئے ہوں. لیکن شرط کیا ہے؟ قدم اٹھانے کی. ارے دو قدم اٹھانے کو تھوڑی کیا ہے، ایک ایک قدم تو اٹھائے، ایک ایک قدم باری باری اٹھاتا رہے منزل طے ہو جائے گی. لہذا اس لیے ہمت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو قرب نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور وہ جو مال دوستو ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، لہٰذا یہی مضمون یاد رکھے کہ مال کو بچانے کے لیے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ صاحب اتنے ڈاکو چور ہر طرف گھوم رہے، کیسے مال کو بچائے گا، کس طریقے سے مال کو بچائے، کبھی یہ نہیں کرتے. تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہر طرف بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں، ہر طرف حسین گھوم رہے ہیں، ہم کہاں کیسے ان سے نظر بچائیں. ہاں ہمت کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک قدم اٹھائے انشاءاللہ تعالی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا راستہ طے نہیں ہوگا. میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک شخص نے اخلاص سے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی ہو اور اللہ کی تعالیٰ کی محبت کی منزل میں آگے بڑھنا چاہا ہو اور اللہ کی محبت کے راستے میں چلا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے محروم ہوا ہو. فرمایا کہ آسمان میں ایسا منظر نہیں، فرمایا کہ جو محروم ہوئے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفس کے چکر میں آ کر اپنے بزرگوں کی بات پر ہاں ہاں کرتے ہوئے بھی عمل نہیں کیا کہ جی بے شک ہاں ٹھیک ہے، وہ عمل نہیں کیا. کہ بالکل صحیح، بہت اچھی تقریر، بڑا مزہ آیا، واقعی زبردست تقریر ہے، لیکن سننا تو کافی نہیں ہے، وہ ہے اطانا ساتھ چاہیے اس کو. لہٰذا جنہوں نے عمل کیا ماشاءاللہ دیکھیے منزل کھلتی چلی گئی. لہٰذا مسجد نبی میں عجیب منظر ہوتا تھا، اب دروازے میں داخل ہو تو ابتدا میں رش ہی رش. تو ہمارے ایک پیر بھائی کھڑے ہوئے تھے، ہمارے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں. میں نے کہا آگے چلے نا، تو کہنے لگے کہ بھائی آگے تو بڑا رش، یہ تو اتنا یہاں رش ہے آگے کیا حال ہوگا. میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا یہ میرے ساتھ چلے. اب آگے گئے تو ہوتا یہ کہ جو لوگ آتے ہیں رش دیکھتے ڈر کے مارے وہی بیٹھ جاتے ہیں، اور آگے جاؤ تو پوری صفوں کی صفیں خالی پڑ گئی. اب وہ آگے بڑھتے گئے ہاتھ پکڑ کر، تو دیکھا میں نے کہا دیکھیے یہ تو بالکل خالی ہے. میں نے حجی میں نے کہا یہی تو شیخ کرتا ہے کہ مرید کہتا ہے کہ حضرت کیسے اس زمانے ہم کیسے اللہ والے بن سکتے ہیں، ہم کیسے نظر بچا سکتے ہیں. شیخ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں ظالم چل تو صحیح، چل میرے ساتھ چل، دیکھ میں بھی نظر بچانے کی فکر کرتا ہوں، تو بھی اہتمام کر. پھر دیکھیں کیسے پتا چلتا ہے کہ پھر آگے تو رستے کھلے کے کھلے ہیں بالکل مزے سے. لگا طواف میں جاؤ تو عجیب عالم ہوتا تھا، دیکھو ابھی اتنا رش ہے، اب کیسے طواف ہوگا. ہمت جواب دی جاتی کہ نہیں بھائی نہیں داخل ہونا. اور اللہ کی شان ہر دفعہ یہ مشاہدہ ہوا الحمدللہ کہ طواف کے لیے نیت کی قدم رکھا، ایسا لگتا آگے آدمی نہیں ہے، ایسی جی برکت ہوتی تھی. اور وہی کھچا کھچ بھرا ہوا، صرف دور سے دیکھو تو اور عجیب عالم، ابھی پورا مطاف بھرا ہوا. یعنی آپ تصور کریں کہ اپریل کا مہینہ ہے اور پورا مطاف بھرا ہوا، اتنے حاجی ماشاءاللہ. لیکن عالم کیا ہے کہ دیکھو کہ چلو بھائی وقت کا اہتمام کیا، کیونکہ حضرت کا مضمون یہ ہے کہ دیکھو طواف کرنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ نظر کی حفاظت اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرو. لہٰذا ایسے اوقات کا انتخاب کرو جس میں تھوڑا سا رش، اپنی طرف سے کوشش کرو تھوڑا رش کم ہو تاکہ گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو. تو بہرحال لیکن جس وقت جائے سب ہر وقت بھرا ہوا، یہ بھی اللہ کی عجیب شان، اور دیکھنے میں اتنا رش اور اللہ کی شان، ادھر نیت کی اور طواف شروع کیا اور ایسا لگتا آگے کوئی آدمی نہیں، اور مزے سے طواف، کوئی پریشانی نہیں، کوئی لمبے چکر نہیں، کوئی وقت بھی زیادہ نہیں، ایسے مزے سے طواف الحمدللہ. تو کیا تب اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ انسان کرے کچھ نہیں تو کام کرے کچھ نہیں تو دو سب آگے سے چیز اٹھانا مشکل ہے. اگر کچھ رہے کہ ارے صاحب وہ کیسے اٹھائے، جیسے نواب واجد علی کے یہاں کے جو سست جو ہے وہ بہت مشہور تھے وہاں کے کاہل، تو دو کاہل بیٹھے ہوئے واجدی ان کو کہتے تھے، دو قائل بیٹھے ہوئے حکیم الامت نے سنا یہ بات میرے شیخ سنا کرتے اکثر. دو قائل بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی, تو ایک گھڑ سوار گزرا, تو ایک نواز نے او گھوڑے سوار وہ تو ایک چنا رکھا ہے ذرا اس کو اٹھا کے میرے منہ میں تو ڈال دے. ایک قائل کا قصہ یاد آیا کہ ایک قائل تھا, تو اس کی بیوی نے کہا تو اتنا سست ہے اتنا قائل ہے, اگر پوری دنیا میں قائلی کا عالمی مقابلہ تو اول نمبر آئے گا. تو اس نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کہتی لیکن جائے کون. تو اس نے آواز لگائی کہ ایک قائل او بھائی گھوڑ سوار یہ ذرا چنا اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. تو ابھی اس نے کچھ جواب ہی دیتا کہ برابر والے نے کہا جس کے بارے میں کہا کہ وہ اسے کہہ دے, اس نے کہا میں نہیں وہ ڈالوں گا ہرگز. کل ایک کتا آیا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا اور اس نے اسے بھگایا نہیں, تو میں نہیں چنا کھلاؤں گا اس کو. اب یہ عالم ہے, تو اب اس نے کیا علاج کرے. تو کاہل کا تو یہ ہے کہ اگر سامنے کی پڑی ہوئی چیز ہے, ایک چیز سامنے رکھی ہوئی ہے, سامنے ایک چیز رکھی ہوئی ہے اٹھا لو اس کو مشکل ہے. ہل کے پانی پینا مشکل ہے, گلاس سامنے رکھا ہوا ہے کہ کولر موجود ہے اٹھانا مشکل. اور اگر ہمت کر لے, ہمت کر لے تو یہاں سے کراچی سے ملین مارچ کرتا ہوا پشاور تک بھی جا سکتا ہے کہ چلو بھائی ملین مارچ کریں گے. اور یہ بھی نہیں ہے, اگر ہمت کرے اعلان کر ڈالے تو اکیلا بھی نہیں جائے گا, پورے بیوقوفوں کی جماعت ساتھ میں ہوگی, کمی نہیں ہے. لہذا اعلان کرے, لہذا میرے مرشد نے فرمایا کہ لاہور کے اندر ایک کانے نے, کانا سمجھتے نا کانا دجال بھی اسی لیے بولتے ہیں, ایک آنکھ ہوگی اس کی. یہ صاحب انہوں نے بتایا کہ وہ اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوا اس کی ایک آنکھ ہے, اب وہ ہر طرف اس کی وہ تصویریں اور پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر اور یہ سب ڈالتے ہیں. میں نے کہا یار ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے, اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ اس قصے کو بیان کیا. اور ایک بات مدینہ شریف میں ایک عالم نے فرمائی, کہنے لگے دیکھو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے اور فقیر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک حیات ملتی ہے, برزخی حیات. اب اس حیات کی نوعیت کیا ہے یہ تو وہ جانے اور اللہ جانے, لیکن انبیاء علیہ السلام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اپنے قبروں میں. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی زندہ ہے, حیاتی جس کو بولتے ہیں. اور بعض لوگ ہیں کہ جو حیات کے قائل نہیں ہے, اور اس کا جواب تو دیکھیے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل نہیں ہے لیکن جب قبرستان جاتے تو مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم یا علی القبور, کہ تم پر سلامتی ہے قبر والوں. تو بات یہ کہ جب تم ان کو تو زندہ مانتے ہو اور ان کو کہتے ہو السلام علیکم کہ تم کو سلام کر رہے ہیں, سلام تو کس کو کیا جائے, تم پر سلام تھی تو اس کا مطلب وہ تو زندہ ہے اور سن رہا ہے, جو سن نہیں رہا اس کو سلام کرنے کا کیا فائدہ. تو عجیب بات ہے کہ عام مردے کو تو السلام علیکم یا علی القبور کہہ کے اس کے سننے کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ کتنا عجیب ہے کہ وہ نہیں سنتے ہوں گے. تو وہ عالم فرمانے لگے مدینہ شریف میں, کہنے لگے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل نہیں ہے وہ یہاں کیا کرنے آتے ہیں. کسی نے کہا نا آ کر مجھ سے کہ وہ کہتے مجھ سے آ کر کہا, تو میں نے کہا تو آئے کیوں ہے یہاں پر, پھر جب تو حیات کے قائل نہیں تو پھر آنے کا کیا مقصد ہے, جائے آتے تیرا کیا آنے کا. ہم تو ہے کہ آپ جواب دیتے آپ دیکھتے. تو میں ایک تو طبقہ یہ ہے جو حیات کے قائل نہیں ہے, اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کراچی کشمیر پشاور ہر جگہ بلایا ہوا ہوتا. تو بھائی تو اتنا پیسہ خرچہ کر کے وہاں کیوں جاتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حیات کے قائل نہیں آپ, اور ہم لوگ ہیں میں بھی اس میں شامل ہوں, اور الحمدللہ ہمارے تمام اکابرین کا یہ عقیدہ ہے اور اسلاف صحابہ کے زمانے سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. تو کہا کہ جب تم لوگ حیات کے قائل نہیں ہو تو تم آتے کیوں ہو, پھر کس لیے آئے ہو پھر تم یہاں پر؟ کیونکہ مسجد نبوی یا مدینہ النبی کو جو شرف ہے وہ تو آپ کی وجہ سے ہے بھائی, آپ ہی کی وجہ سے تو ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی عالم فرق کی تقریر وہ فرمانے لگے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدے میں تشریف لے جاتے تو جدے کوئی شرف ملتا کہ نہیں ملتا؟ کراچی تشریف لے آئے آپ کا سمجھو یہاں ہجرت فرما لیتے تو کراچی کوئی شرف ملتا نہیں ملتا؟ تو شرف مکان کی وجہ سے تھوڑی ہے، شرف مکان جگہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شرف اس ذات کی وجہ سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ہونے کا شرف عطا فرمایا، اس ذات کی وجہ سے ہے. لہذا مدینہ شریف کا جو شرف ہے وہ مدینہ شریف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا شرف اس لیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، یہ شرف ہے آپ کا. لہذا فرمائے کہ جب کیا فرمانے لگے، بھائی جب تم حیات کی قائل نہیں تو یہ آتے کیا ہو، کیا کر رہے آتے تم، پھر تمہارے کو یہاں کیا کرنا ہے؟ نہ جی برکت والی جگہ ہے. بھائی کس کی جیسے برکت مان رہے ہو؟ تو جس کے لیے برکت مان رہے ہو اس کے بارے میں تو عقیدہ ہی گڑبڑا تھا، پھر یہاں کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر وہ دوسرے وہ لوگ قوم، دوسری قوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی بلا لیا، وہاں بھی بلا لیا، ہر جگہ بلا لیا. ابھی جب تم ہر جگہ بلا لے تو پھر یہاں کرنے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا مہنگا درود شریف یہاں کیوں پڑھنے آتے ہو؟ ایک لاکھ روپے کا درود شریف، ایک لاکھ روپے کا درود شریف یہاں کیوں پڑھنے آتے ہو؟ وہیں پڑھ لیتے، تمہیں کیا فکر ہے؟ جاؤ مفت میں بیٹھ کر وہاں درود شریف پڑھو نا. تو عجیب بات ماننے لگے دونوں قوموں کے لیے. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمت کرے، ہم لوگ ہمت کریں تو سارے راستے آسان ہیں. اور اگر ہل جل نہ کرنا چاہے، ہل جل نہ کرنا چاہے تو سامنے کی چیز اٹھانا مشکل ہے. اور بات وہی تھی کہ تو میں سنا رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا، میرے شیخ نے، کہ لاہور میں ایک کانے نے تو دجال پر بھی بہرحال سن لیجئے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کعب جمعے کے دن پڑھنے والے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. ایک اور سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اس زمانے میں بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی بڑوں کی صحبت نظر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، تو دیکھیں کہ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں کتنے بڑے بڑے گناہ اور فتنوں سے حفاظت رہتی ہے. جب صحبتوں کا اہتمام کرتا ہے اور جب صحبت میں گڑبڑ کرتا ہے تو گڑبڑ بھی ہوتی ہے. تو دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی صحبت میں یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو جو لوگ صحبت میں رہ کر اصل میں جو چیز ملتی ہے وہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ بچانے والی چیز، اور تقویٰ ملتا ہے یہ صحبت اہل اللہ سے، یہ صحبتوں سے ملتا ہے. تو تقویٰ ہی دجال کے فتنے سے بچائے گا. پتا چلا جو لوگ صحبت اختیار کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. تو لاہور میں ایک کانے نے جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور میرے مرشد فرماتے کہ 19 آدمی بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے. کس بات پر بات چلی تھی؟ کہ اگر ہم یہاں سے پشاور یا راولپنڈی کا ملین مائل شروع کریں، اکیلے نہیں رہیں گے اور بیوقوف ساتھ مل جائیں گے. تو لہذا جس آدمی نے بھی کچھ کام شروع کیا وہ اس کا سلسلہ چل پڑا. لہذا اکیلا یہاں سے چلنا شروع کرے گا دو چار ضرور مل جائیں گے. اور وہ کیا کہتا تھا کہ دیکھو ایک خدا ہے جو حقیقی خدا ہے، وہ اس خدا کا ارشاد یہ کہ ایمان بالغیب لا، یعنی بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لا. تو اچھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو کسی نے پوچھا کہ تمہاری تو آنکھ نہیں ہے تو تم پر کیسے عیب ہے تمہارے اندر، تو ہم کیسے تم پر ایمان لائیں؟ اس نے کہا یہ خدا تو ہے جو ایمان بالغیب پر ایمان لانے کو کہتا ہے، اور میں کہتا ہوں ایمان بالعیب لاؤ، میرے عیب پر ایمان لاؤ. اللہ حفاظت تمہیں. اور 19 بیوقوف اس کے ساتھ بھی شامل تھے. تو کیا بات کہ انسان ہمت کرے تو یہاں سے پشاور اور یہاں سے پنڈی پیدل جا سکتا ہے، اور ہمت نہ کرے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پھر وہی بات ہے کہ اول نمبر انعام تو ملے گا لیکن جائے کون؟ اول نمبر انعام تو ملے گا لیکن جائے کون؟ بس ہمت کرنے کی ضرورت ہے، صحبت اختیار کرے، ہمت کرے انشاءاللہ تعالی. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان نے اور زمین نے منظر نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں اپنے بزرگوں کے دامن سے منسلک ہو کر اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں چلا ہو اور اللہ تعالیٰ سے محروم ہوا ہو. فرمایا ایسا منظر دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنا قرب، اپنا تعلق کے خاص اور تقویٰ کی حیات نصیب کرا. اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور ایمان کو
بچا کر لے جانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حرمین شریفین کی مقبول مقبول حاضری نصیب فرمائے.